اور بہنوں، سورہ ابراہیم کا مطالعہ کل شروع ہوا اور کل ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں بتایا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دے کر دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو گمراہیوں سے، اندھیروں سے، ضلالت سے نکال کر روشنی میں لائیں، اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی بھیجا، اور حضرت موسیٰ نے یہ کام انجام دیا اور اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنی قوم کو خطاب کر کے ایک خاص بات انہوں نے بتائی تھی، وہ یہ ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو اور کفرانے نعمت نہ کرو، نہ شکری نہ کرو، نمک حرامی کا رویہ اختیار نہ کرو. اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ مزید نوازے گا، اور اگر تم کفرانے نعمت کرتے ہو، نہ شکری کا رویہ اختیار کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، اس کی پکڑ شدید ہے. اور ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں، اس کی نعمتوں کی ناقدر شناسی کریں، اس کی نعمتوں کا احسان نہ رکھیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد میں نے جیسے بتایا کہ اب ایک اور احسان، ایک اور نعمت قریش کو یاد دلایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، اور پھر وہ رسول تمہاری ہی زبان میں گفتگو کرتا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے. گویا کہ ایک سلسلہ ہے نعمتوں کے بیان کرنے کا. تو پھر اس ایک اور نعمت، ایک خاص کر رسول کی رسالت کے سلسلے میں عرض کیا جا رہا ہے، اور بتایا گیا کہ اس طرح سے رسول کے بھیجے جانے کا یہ پہلا واقعہ اور انوکھا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے دنیا میں انبیاء آتے رہے اور ہمیشہ آتے رہے، اور ہمیشہ ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی، ان سے کشمکش کرنی پڑی، اور کافی اسٹرگل کرنے کے بعد ان کی قوم نے ایک رویہ اختیار کیا، رسولوں نے ایک رویہ اختیار کیا. وہ قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ ان کے قوم کا کیا موقف تھا، کیا اسٹینڈ تھا، اور پیغمبروں کا کیا موقف اور کیا اسٹینڈ تھا. قرآن بہت تفصیل سے بتاتا ہے، چونکہ ایک کشمکش والی صورت ہے. اس مرحلے میں جب دعوتی مرحلے سے کوئی بھی قوم گزرے گی، نہ صرف رسول، چونکہ یہ کتاب ہمارے لیے تا قیامت رہنما کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اس طرح جب جب دائیان دین اس زندگی میں، اس دنیا میں اس راہ سے گزریں گے جبکہ انہیں مخالفتیں درپیش ہوں، لوگ ان کی بات نہ مانیں، ان کا مذاق اڑائیں، اس کلام کو وہ قبول نہ کریں، تو اس وقت ان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کس مرحلے میں کیا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے، قرآن بتاتا ہے تفصیل سے. تو قرآن کہتا ہے الم یاتیکم نبؤ الذین من قبلکم، کیا ان لوگوں کو ابھی وہ خبر نہیں پہنچی، کیا وہ واقعہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، نوح قوم عاد، قوم نوح اور قوم ثمود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا رویہ اختیار کیا، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. والذین من بعدہم، عاد کے بعد، ثمود کے بعد، نوح کے بعد، اور کئی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. لا یعلمہم الا اللہ، تم نہیں جانتے کہ کتنے رسول دنیا میں آئے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنے ہی رسول آئے، اس کی تعداد، اس کی گنتی کسی کو نہیں معلوم. لا یعلمہم الا اللہ، جاءتہم رسلہم بالبینات، رسول آئے دنیا میں، نوح علیہ السلام بھی آئے، حضرت صالح علیہ السلام بھی آئے، اور حضرت ہود علیہ السلام، تین لوگوں کا ذکر ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود. اس کے بعد کہا کہ ایک طویل سلسلہ انبیاء اور رسول کا آیا، سلسلہ چلا ہے دنیا میں، کوئی نہیں جانتا کہ کتنے انبیاء دنیا میں آئے. لا یعلمہم الا اللہ، سارے انبیاء نے دعوت حق کی جب صدا بلند کی تو ان کی قوم نے مخالفت کی. سیدھے سیدھے پوائنٹ پر آ گیا قرآن مجید، گھوم پھر کر بات نہیں، بلکہ سیدھے اب ٹو دا پوائنٹ بات یہ ہے کہ ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی. مخالفت کرنے کے دو تین طریقے ہیں. فردو ایدیہم فی افواہیم، اس کی تشریح میں علماء نے مختلف اقوال بیان کیے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ مخالفت میں قوم کے لوگوں نے نبی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ نہیں، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بند کرو، تمہاری دعوت ہم سننے کے لیے تیار نہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ نبیوں کے منہ پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، فردو ایدیہم فی افواہیم. دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ فردو ایدیہم فی افواہیم مطلب انگلیاں چبانا، اپنے ہاتھ منہ پر ہاتھ رکھنا، کہنا کہ نہیں صاحب، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، بہت تعجب خیز بات تم سناتے ہو. ایک مفہوم یہ بھی لیا ہے. لیکن ایک مفہوم سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا مفہوم یہ بیان کیا کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے کا مطلب یوں بیان کیا، جیسے گداگر، گویے، گانے والے لوگ اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے جیسے منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ آواز بلند ہو جائے. دیکھیں آپ بھی، جیسے میں ہاتھ رکھوں تو آواز میری زیادہ گھنگناتی ہے. تو سید قطب شہید کہتے ہیں کہ مخالفت میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے. بہت اچھا مفہوم ہے یہ. تو گویا کہ مخالفت کا کوئی گویا کہ پہلو نہیں چھوڑا، اور شدید مخالفت کی، اس شدید مخالفت کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، اور فرد ایدیہم فی افواہیم قالوا، اور کہا انہوں نے ہم تمہاری بات تسلیم نہیں کریں گے. ان کفرنا بما ارسلتم، یہ ساری بات پرانے زمانے کی نہیں عرض کی جا رہی ہے، قریش کو خطاب کیا جا رہا ہے. ان باتوں کے پس منظر میں قریش گویا کہ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر قرآن قیامت تک چونکہ رہنما کتاب ہے، ہم بھی جب جب دعوت کا کام کریں گے لوگ یہ بات کہیں گے، انا کفر تم، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہاری آئیڈیالوجی کی تسلیم نہیں کریں گے، تمہارا کلچر بہت دقیانوس کلچر ہے، تمہارا طریقہ دہشت گردی کا طریقہ ہے، تمہاری باتیں جو ہے فلاں ظلم کی باتیں، یہ سب لوگ کہیں گے. انا کفر نہ، ہم کفر کرتے ہیں، ہم تمہاری بات کو تسلیم نہیں کریں گے. بما ارسلتم بھی وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. اور اے رسولو، ساری قوم نے اپنے رسولوں سے کہا، اے رسولو تمہاری باتوں کی وجہ سے ہمارے اطمینان کے اندر گویا کہ درار پڑ گیا ہے. مما تدعوننا الیہ مریب، ہمارا چین کھو گیا، ہماری شانتی ختم ہو گئی، ہمارا سکون قلب غارت ہو گیا تمہاری دعوت کی وجہ سے. ہم ایک زمانے سے ایک طور طریقے کو فالو کرتے تھے، باپ دادا کے رسم و رواج پر چلے جاتے تھے، ہم آبا و اجداد کی دیکھا دیکھی پوجا پاٹ کرتے تھے، کچھ راہ و رسم کرتے تھے، لیکن تم نے ایک نئی صدا بلند کی، تمہاری دعوت ایسی دعوت کہ جس کے نتیجے میں ہمارا اطمینان قلب ختم ہو گیا، خلفشار ہو گیا ذہنوں کے اندر، ذہن بے اطمینانی کی کیفیت کا شکار ہو گئے. یہاں مفسر نے، ایک مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جب جب دائیان حق کو چین سے محروم کرنے کی لوگ کوشش کریں گے، خود ان کا چین غارت ہو جائے گا. بہت زبردست نقطہ ہے یہ، دنیا میں جب جب بھی دائیان حق کی مخالفت لوگوں نے کی، خود ان کا چین غارت ہوا، وہ بے اطمینانی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، ان کو سکون نہیں رہا، اطمینان نہیں رہا، ہمیشہ ہر وقت فکر کہ کہاں ہماری کرسی چلی جائے گی، کہاں ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، کہاں ہماری متولی شپ چلی جائے گی، کہاں ہمارا روب دبدبا اور عوام پر ہماری جو چودراہٹ ہے وہ کہاں ختم ہو جائے گی. اسی بے چینی کے عالم میں وہ مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ گویا کہ نفسیات ہے، کمزوری کی نفسیات ہے کہ دوسروں کو بے چین کرنے سے پہلے خود بے چین ہو جاتے ہیں. تو ان کی قوموں نے کہا، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا، ہم ایک قسم کے خلفشار میں، ذہن انتشار کے اندر مبتلا ہو گئے تمہارے آنے کی وجہ سے. تمہارے آنے سے پہلے ہم سکون اور چین کی بسری بجاتے تھے اپنی قوم کے درمیان. رسولوں نے کہا کہ میری دعوت سے تم کو شک ہے، میری دعوت کی وجہ سے تم لوگوں کو جو ہے تمہارا ذہنی انتشار، مطلب ذہن منتشر ہو چکا اور تمہارے اندر پراگندگی آ گئی. قالت رسلہم افی اللہ شک، کیا تم کو اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں شک ہے، تردد ہے، ڈاؤٹ ہے ہماری باتوں پر؟ فاطر السماوات والارض، وہ پروردگار جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ہماری باتیں چیڑنے کے لیے نہیں ہے، ہماری باتوں سے خار کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری باتیں تمہاری بھلائی کے لیے ہیں. لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ، ہم اس خدا کی طرف بلاتے ہیں جو خدا تمہارے گناہوں کی مغفرت کرنے کے لیے بیٹھا ہے. جو خدا چاہتا ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہاری مدت دراز، تمہاری دنیاوی زندگی کو بہتر بنا دینا چاہتا ہے. وہ کہ قرآن کا ایک فلسفہ ہے قوموں کے عروج و زوال کا، قوم، اچھی قوم جب اپنے اعمال کو بگاڑ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدت ختم کر کے اسے نیست و نابود کر دیتا ہے، اور ایک بگڑی ہوئی قوم اپنی حالت درست کر لیتی ہے، اپنا رویہ سدھار لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدت کو بڑھا دیتا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو دراز کرنا چاہتا ہے، تمہیں خیر و برکت سے نوازنا چاہتا ہے، انبیاء نے کہا. اس کے بعد کہا، ان کی قوم نے جواب دیا، ہم تمہاری بات کو تسلیم کرنے والے نہیں، اس لیے کہ تم ہم جیسے انسان ہو، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ہم جیسے آرڈنری اور معمولی قسم کے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم کو اپنے باپ دادا کے راستے سے، رویے سے الگ کر دو. یہ ہر زمانے میں لوگ اپنے باپ دادا کے رسموں سے بہت مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت جلد اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. قرآن و حدیث کے دلائل بھی آ جائیں لیکن باپ دادا سے جو چیز چلی آتی ہے اس پر بہت چمٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں بتایا انہوں نے کہ اے رسولو، تم کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعوت سے ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ اگر ایسی بات ہے تو کوئی سند لاؤ. رسولوں سے کہا کہ کوئی سند لاؤ. رسولوں نے کہا کہ نہیں، سند لانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کوئی معجزہ صادر فرما دے گا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ہم اس پر توکل کرتے ہیں. یہ دعوتی مرحلے میں دیکھیں کہ لوگ مطالبہ کریں گے کہ واقعی اگر تمہارا دین سچا ہے تو یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، کوئی کرامت صادر کیجیے، آپ بدعا کیجئے تو بابری مسجد کے گرانے والے غارت ہو جائیں، آپ فلاں کر دیجئے تو فلاں جگہ زلزلہ آ جائے. لوگ مطالبہ کریں گے. مومنین کا طریقہ یہ ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن ہمیشہ اللہ پر توکل کرتا ہے، دعوت پہنچاتا ہے، اس کے بعد خیر اور شر کا جو کچھ نتیجہ نکلنا ہے اس معاملے میں وہ اللہ پر توکل کرتا ہے. اور وما لنا، کیوں نہ اللہ پر توکل کیا جائے جبکہ اس نے ہم کو سیدھے راستے پر ڈال دیا ہے. جب اس نے ہدایت کی توفیق ہم کو دے دی ہے تو منزل تک پہنچانا بھی اس کا کام ہے. رسولوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم نے راہ ہدایت پر قدم اٹھا دیا تو منزل تک ہم کنار کرنا یہ اللہ کا کام ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، یہ ہندوستانی کانٹیکسٹ میں ویری امپورٹنٹ حصہ ہے آیت کا، کہ جو تمہارا جو بھی رویہ تم اپناؤ. ہماری دعوت یہ ہے ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ ہدایت کے راستے پر قدم اٹھایا اور ہم چلتے رہیں گے، اگر تم ہم کو اذیت دیتے ہو تو ہم اس پر صبر کریں گے. یہ دعوت کے مرحلے میں، چونکہ مکے کا آخری دور تھا, اس اسٹیج میں یہ آیتیں نازل ہوئی, ابھی جہاد کی باتیں نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت مومنین کو یہ بات سکھانے کی ضرورت تھی کہ کفار و مشرکین کی طرف سے دعوت کی مخالفت ہو, اذیتیں دی جائے تو اسے صبر کیا جائے, اس پر برداشت کیا جائے. آج ہندوستانی کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو امت مسلمہ دعوت کے کام سے غافل ہے, دعوت کا کام انجام نہیں دیتی, اس کی ضرورت ہی سے انکاری ہے, منکر ہے, سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری کام ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ دعوت کے میدان میں آگے بھی بڑھتے ہیں تو بہت جلد بلبلا اٹھتے ہیں اور پھر جہاد کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور ادھر ادھر کچھ پٹاخے پھوڑنا, گویا کہ دین کا فریضہ سمجھتے ہیں, کیل کانٹوں سے لیس ہو جانا گویا کہ امت مسلمہ کا اہم ترین کام سمجھتے ہیں. تو ایسے پس منظر میں سمجھنا چاہیے کہ قرآن بتاتا ہے وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُنَّا, جو کچھ تم اذیت دو ہم اس پر صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلِينَ, دوسری مرتبہ کہا کہ مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہندوستان میں بھی یہ آیت بالکل اپلائی ہوتی ہے. قوموں نے کہا ہمیشہ اسلام اور کفر بقائے باہمی, یعنی میوچل کو ایگزٹنس جسے کہا جاتا ہے کہ دونوں مل کر کبھی زندگی بسر کر نہیں سکتے, باطل اور حق, اسلام اور جاہلیت دونوں مل کر زندگی بسر نہیں کرتے. باطل یہ چاہتا ہے کہ اسلام یا تو ختم ہو جائے یا اسلام باطل کی دی ہوئی گنجائشوں اور رعایتوں کے اندر زندگی بسر کرے, جیسے کہ ہندوستانی کانٹیکس میں علامہ اقبال نے جیسے اپنے ایک شعر میں کہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر مسجدوں میں صرف دو رکعت کی نماز کی اجازت مل گئی ہے تو یہاں ملہ سمجھتا ہے, مومن سمجھتا ہے کیا اسلام آزاد ہے. حالانکہ اسلام آزاد نہیں ہے, اسلام کے لیے حدود و قیود مقید کر دے گئے اور اس کے اندر اسلام یہاں زندہ اور آزاد ہے. باطل کبھی اسلام کو پورے طرح سے پھیلنے نہیں دے گا اور اسلام بھی کبھی باطل کا دم چھلا نہیں بنتا, کبھی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں چلنا چاہتا, یا تو وہ رہے یا تو یہ رہے. تو اس وقت قوم کا یہ رویہ ہوتا ہے, قوم کے لوگوں نے کہا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا, اے رسولو یا تو تم اس سرزمین سے نکل جاؤ, ہم تم کو اس سرزمین سے نکال دیں گے, تم ہماری زمین میں ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہیں, اس لیے کہ اس ملک کا ایک رواج ہے, اس شہر کا ایک رواج ہے, یہ قوم ایک طریقے پر عمل کرتی ہے, اس طریقے کے خلاف تمہاری دعوت نہیں چلے گی, ہم تم کو اس سرزمین سے نکال دیں گے. لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا, یا تم کو ہماری ملت میں واپس پلٹ کر آنا ہوگا, گویا کہ مین اسٹریم میں آنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے بہت خوبصورت جملے ڈھالے گئے اور بار بار ہندوستانی پریس میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مین اسٹریم میں آنا چاہیے. مین اسٹریم میں آنے سے مراد کیا ہے؟ مین اسٹریم میں آنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ شادی کریں, ہندو مسلمانوں کے ساتھ شادی کریں, نمازوں وغیرہ کی پابندی نہ کریں, فلاں کریں, اور بالکل جس طرح سے کفار زندگی بسر کرتے ہیں اس طرح سے ان کی مسلم آئیڈینٹی ختم کر کے کافروں کا رویہ اختیار کر لیں. اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے مین اسٹریم میں آنا, اور یہی مین اسٹریم میں آنے کی دعوت کفار و مشرکین نے اپنے وقت کے رسولوں کو دی تھی, کہا کہ یا تو تم اپنا رویہ بدل کے اپنی ملت میں واپس آؤ, اور لتعودن فی ملتنا, یا لتخرجن من ارضنا, ہم تم کو اس سرزمین سے نکال دیں گے. یہی دو باتیں ہندوستان کی فیسسٹ فورسز بار بار دہرا رہی ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی غالباً دو سال پہلے کہا تھا اور آج بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ گلولکر جو یہاں کی جو ہندو تحریک ہے, جو ہندو احیاء پرستی کی تحریک ہے, اس کا بانی, اس کا مفکر, اس کا مدبر اور اس کے لیے راہ فراہم کرنے والا گلولکر, اس کی جو کتاب ہے بنچ آف تھاٹس, گویا کہ خیالات کا ایک مجموعہ اور بنیادی کتاب ہے, اسی کتاب کی بنیاد پر یہ ساری تحریکیں چلتی ہیں جو مسلم دشمنی کی تحریکیں, اس کتاب میں گلولکر نے لکھا ہے کہ مسلمان اس ملک کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. لنخرجنکم من ارضنا, یہی ہے لنخرجنکم من ارضنا, کہ مسلمان اس ملک کے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقدس, ان کی مقدس سرزمین اس ملک سے باہر ہے, ان کا رسول اس ملک سے باہر ہے, ان کا قبلہ اس ملک سے باہر ہے, ان کی کتاب اس ملک کی زبان میں نہیں ہے, تو کبھی اس ملک کے وہ وفادار نہیں ہو سکتے. عام ہندو آشش کرتے ہیں, واہ کیا پوائنٹ ہے, کیا صحیح بات ہے, سمجھتے ہیں. تو زمین سے تعلق کا مطلب ہے کہ زمین کے رنگ میں رنگ جائے, لوگ یہ سمجھتے ہیں. کہا اس نے لکھا ہے کہ مسلمان کبھی وفادار نہیں ہو سکتا, اور پھر یہ لکھا اس نے کہ مسلمان اس سرزمین کو, ہندوستان کو پتریہ بھومی اور پنیہ بھومی نہیں مانتے. اس نے ماتر بھومی نہیں کہا, پتریہ بھومی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باپ اس مٹی سے نہیں پیدا ہوئے, ان کے باپ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں, اور پنیہ بھومی اس زمین کو مقدس زمین نہیں مانتے, لہٰذا کبھی مسلمان اس ملک وفادار نہیں ہو سکتے. تو ان کے لیے تین سولوشن اس نے بیان کیے ہیں ظالم نے. ایک تو یہی کہ مسلمانوں کا صفایا کیا جائے, یہ قیامت تک نہیں ہونے والا انشاءاللہ. دوسرا حل اس نے یہ پیش کیا کہ ان سب کو جو ہے اتنا تنگ کیا جائے کہ ملک چھوڑ کر نکل جائے. لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا, یا شدی تحریک چلائی جائے تاکہ لوگ ہندو مذہب کی طرف پھر واپس پلٹ کر آئیں. اور 1920-25 میں تحریک چلی باقاعدہ, نارتھ انڈیا میں زوردار چلی, ساؤتھ میں نہیں چلی. وہ تحریک تھی شدی تحریک, سوامی شردانند اس کا رہنما تھا, اور ہریانہ اور راجستھان میں آج بھی ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے, مرتد کر دیے گئے, بدل دیا گیا ان کو, ہندو قوم میں واپس کھینچ کر لایا گیا. تو یہ دو طریقے، یا تو ان کا صفایا ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں، یا تو ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے، یا پھر ان کو اس ملت میں واپس لایا جائے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب بامبے جل رہا تھا، اس وقت اس ملک کا جو ہوم منسٹر ہے وہ وہاں پہنچا ہوا تھا، اس وقت اس نے وہ کہا تھا کہ اگر مسلمان اس ہندو تہذیب میں واپس پلٹ کر آتے ہیں، پریس کانفرنس میں کہا، تو ہم ان کو محمدی ہندوز کا نام دیں گے۔ یہاں کئی ہندوز میں تو ہزاروں طبقے ہیں، اس میں سے ایک اور طبقے کا اضافہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، محمدی ہندو کا ہم نام دیں گے، لیکن فسادات ایک لخت رک جائیں گے، ان کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا تھا پریس بیان میں، اور آج بھی یہ ساری چیزیں نوٹڈ ہیں۔ تو ہمیشہ باطل یہی چاہتا ہے کہ لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، اور یہی اللہ کے رسول سے بھی کہا، یا تو تم آبائی دین کی طرف پلٹ آؤ، یا ہم تم کی سرزمین سے نکال دیں گے۔ گویا کہ ہجرت کا وقت قریب آ چکا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہجرت کے قریب ترین موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور قوموں نے اپنے رسولوں سے یہی کہا، یا تو ہم تم کو سرزمین سے نکالیں گے، یا تم کو ہماری طرف، ہماری ملت کی طرف پلٹ کر آنا ہوگا۔ ایسے میں داعیان دین کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری بیان کر رہا ہے۔ آج بھی ہمارے لیے خوشخبری ہندوستان میں کہ اگر ہم دعوت کا فریضہ انجام دے اور دعوت کے فریضے کے نتیجے میں مخالفت ہو، تب یہ آیت صادق آئے گی، کہا کہ فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی طرف جتنے رسولوں کا تذکرہ ہوا، ان رسولوں کی طرف وحی کی کہ ہم ظالم کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی قوم اپنے رسولوں کے سلسلے میں اس پوائنٹ پر پہنچ جائے کہ یا تو وہ اسلام چھوڑ کر آئے، یا پھر وہ اس ملک سے نکل جائیں، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ختم کر دیتا ہے۔ لنہلکن الظالمین، بشرطے کہ داعیان دین اٹھیں۔ دعوت کا فریضہ انجام دینے والے نہ اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ختم نہیں کرے گا۔ کوئی نہ کوئی تو دنیا چلائے گا، دنیا چلانے کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو مومنین اور صالح جماعت اگر تیار نہیں ہوتی ہے، تو ایسے ہی ظالم لوگ مسلط رہیں گے، اور اگر مومنین تیار ہوتے ہیں، صالح جماعتیں تیار ہوتی ہیں، اور اقتدار سنبھالنے کے لیے لوگ دنیا میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظالم کو ختم کرے گا۔ اس کے بعد کہا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ہم تم کو زمین میں آباد کریں گے۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے امت مسلمہ فراموش کر چکی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دین کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب دین کی دعوت ابھرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں زمین کی زمامت، امامت اور زمام کار، اور زمین کی خلافت، اور زمین کی کرسی، اور زمین کا اقتدار اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی باتیں ہیں، اور سیاست از ناٹ مائی کپ آف ٹی۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں آسانی سے کہ سیاست کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری دعوت عام ہو جائے گی اور داعیان حق تیار ہو جائیں گے، تو ظالمین کو ختم کریں گے۔ لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم، ہم تم کو زمین میں آباد کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کی اولاد کو، اور ان کے ماننے والوں کو دنیا میں آباد کیا۔ قوم عاد کو، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا، اور مومنین اور صالحین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اقتدار عطا کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا۔ لنسکننکم فی الارض، دعوت کا فریضہ تم انجام دو گے، تو یہ انجام ہے، یہ گویا کہ فائنل اسٹیج ہے کہ زمین کا اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ انعام بھی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ ذالک لمن خاف مقام وخاف وعید، یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈرتے ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتے ہوں۔ اسٹرگل چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ زمین سے نکال دیں گے، رسولوں نے کہا کہ ہم توکل کرتے ہیں اللہ پر، ہم صبر کریں گے تمہاری اذیتوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ظالموں کو ختم کریں گے، تم کو زمین کا اقتدار عطا کریں گے۔ اس کے بعد فیصلہ دنیا میں کیا ہوگا؟ فیصلہ یہ ہوگا کہ انہوں نے فیصلہ چاہا، اس کشمکش میں اسلام کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، فیصلہ چاہا ان کی قوموں نے، تو اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر سرکش کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ چاہا، وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ چاہا، فیصلہ آ گیا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، رسولوں اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں غلبہ عطا کیا۔ کشمکش کی صورت میں مومنین کی ہمت بندھائی جا رہی ہے، ڈھارس بندھائی جا رہی ہے کہ تم پست ہمت نہ ہو، ظالموں کو ہم ختم کریں گے، زمین ہم تم کو آباد کریں گے، اور تمہارے دشمنوں کو ہم گویا کہ سخت ترین سزا دیں گے۔ اس کے بعد یہ سزا دنیا میں ہے، آخرت کی سزا یہ ہے مِن وَرَائِ جَهَنَّمَ۔ اس کے بعد وہ ہے کہ دنیا میں وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن عین جہنم میں وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے آنکھ بند کی وہ جہنم میں پہنچ گئے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، وہاں ایسا پینے کے لیے ان کو کچھ لہو ملے گا، پیپ ملے گا، چپ چپا پیپ ملے گا، اور اسے گھونٹ گھونٹ پئیں گے۔ قرآن کہتا ہے یَتَجَرَّعُهُ، گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ حلق سے وہ پیپ اور لہو اتر نہیں پائے گا اور ایسا سخت ترین ان کو پینے کا سامان مہیا کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, ہر طرف سے موت گھیرے ہوئے ہوگی. وہ کہ محسوس کرے گا جہنم میں, ایک تو پیپ پی رہا ہے, کچا لہو پی رہا ہے, حلق سے اتر نہیں پا رہا ہے, ایک تو پریشانی یہ, دوسری طرف موت ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. تمنا کرے گا کہ کاش موت آئے, مجھے اچک لے جائے, میری موت آ جائے, لیکن موت اطراف سے گھیرے ہوئے ہوگی لیکن موت ہرگز نہیں آئے گی. قرآن کہتا ہے وما ہوا بھی میت, یہ کافر لوگ, یہ ظالم لوگ, یہ اسلام کے دشمن لوگ ایسا سخت ترین عذاب پائیں گے کہ موت کی تمنا کرنے کے لیے ہر طرف موت ان پر لپک پڑ رہی ہوگی, پل پڑ رہی ہوگی, لیکن موت ان کو نہیں آئے گی. ومن ورائی عذاب غلیظ, اس کے بعد ایک اور شدید ترین عذاب ہوگا. گویا کہ جہنم کے مختلف درجے ہوں گے, یہ پہلا درجہ ہے, گویا کہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے اور ان کو بگنرز بگن کرنے کے لیے جیسے کہ سوپ دیا جاتا ہے اس طرح سے کچ لہو اور پیپ کا سوپ پینے کے لیے گویا کہ بگننگ میں دیا جائے گا. اس کے بعد کہا کہ ومن ورائی عذاب غلیظ, اس کے بعد مزید مرحلے ہیں عذاب کے اور سخت ترین مرحلے سے گزرنا پڑے گا. یہ گویا کہ آخرت میں ان کا معاملہ ہوگا. دنیا میں ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا, دنیا میں عذاب عطا کیا, آخرت میں جہنم میں جھونکا جائے گا, وہاں سخت قسم کا پینے کو پیپ اور لہو دیا جائے گا, اس کے بعد مزید عذاب ہوں گے. اس کے بعد کفر اور شرک کا جو عمل ہے اعمال, اس کی ایک مثال بیان کی گئی اور بہت پیاری مثال قرآن مجید نے بیان کی. مثل الذین کفروا بربہم, جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر ویا اختیار کیا, ان لوگوں کی مثال ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح, ان کی مثال, ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے گویا کہ راکھ کا ڈھیر ہے. راکھ کا ڈھیر خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, خواہ وہ بہت بڑا پہاڑی کیوں نہ نظر آتا ہو, لیکن اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے, اسے میزان میں تولے جانے کے قابل نہیں ہے وہ, اور ایک زور کی آندھی کافی ہے کہ سارے راکھ اڑا کر رکھ دے اور منتشر کر دیا جائے, پارا پارا ہو جائے. تو راکھ کے ڈھیر سے اللہ تعالی نے مثال دی کہ شرک یا اعمال, جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے, ان کے کرتوتوں کی مثال, ان کے کارنامے, ان کی زندگیوں کی مثال ایسی ہے, گویا کہ بہت بڑا کارنامہ تو لگے گا کہ بہت بڑا ڈھیر ہے, لیکن ختم ہو جائے گا, ایک زور کی آندھی پوری راکھ اڑا لے جائے گی. اسی طرح قیامت کی ایک آندھی ایسی ہوگی کہ ان کفار و مشرکین کی سارے اعمال, ان کا سارا سرمایہ حیات, ان کا سارا کارنامہ اور سارا اعمال ختم ہو کر رہ جائے گا. اسے اگر اپلائی کریں گے تو اس دنیا میں جن لوگوں کا غلبہ ہے, جن لوگوں کی تہذیب چلتی ہے, جن کا تمدن اس وقت دنیا میں چلتا ہے, جن کا آرٹ چلتا ہے, جن کے فنون لطیفہ چلتے ہیں, جن کا کلچر اس وقت چلتا ہے, جن کی زبانیں چلتی ہیں, ان کی بڑی بڑی لائبریریاں, ان کے بڑے بڑے میوزیم, ان کی بڑی بڑی صنعتیں, ان کے بڑے بڑے کارخانے, یہ ساری چیزیں بڑے لگتے ہیں, عجیب لگتی ہیں, لیکن قیامت کی ایک آندھی ایسی آئے گی کہ سارے کا سارا کارنامہ ختم ہو جائے گا اور قیامت میں یہ ساری چیزیں تولنے کے قابل نہیں رہیں گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے دنیا کو سائنس دی, ہم نے ٹیکنالوجی دی, ہم نے تمدن دیا, ہم نے کلچر دیا, نہیں. کفر کی مثال, کفر کے ساتھ ساتھ جو لوگ کام کریں گے ان کے کفر کے نتیجے میں سارا عمل ختم ہو جائے گا. حتیٰ کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے کام, جو ہیومن سروسز کے کام, رفاہی ادارے, ہیومینیٹیرین سروسز کے ادارے, یو این او کے کیا کیا ادارے ہیں انسانی خدمت کے, یہ سارے ادارے اور یہ سارے کارنامے بھی اکارت جائیں گے, اس لیے کہ اس کی وزن راکھ کے برابر نہیں ہے. راکھ کی کوئی وزن نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. اس طرح قرآن کہتا ہے مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الروح, جن لوگوں نے کفر کر وہی اختیار کیا, کتاب الہی کا انکار کیا, ان کے اعمال کی مثال گویا کہ راکھ کے برابر ہے اور ایک زور کی آندھی بس کافی ہے ساری چیزوں کو بہا لے جائے. ذالک ھو الضلال البعید, یہ بہت دور کی گمراہی ہے. یہ گمراہی دور کی, ضلال البعید کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی میں ایٹ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہنچ جانا, اتنے دور پہنچ جانا کہ اس کے بعد واپس نہیں آ سکیں. اور ان کے سارے کرتوت غارت ہو گئے, اتنا محنت کیا انہوں نے دنیا میں, اتنی کاوشیں کی, لیکن دنیا میں ان کی کاوشیں غارت اور اکارت ہو کر رہ جائیں گے, اور قیامت میں جب پہنچیں گے تو بالکل نہتے اور خالی ہاتھ پہنچیں گے. اس کے لیے فاروق خان صاحب نے ایک مثال دی, بڑی پیاری مثال دی انہوں نے, کافروں کی مثال اس آیت کے تحت انہوں نے یہ بات بتائی کہ کچھ افیوں نے ایک رات سوچی الہ آباد میں کہ ہم کل بنارس پہنچیں گے, اور الہ آباد میں کشتی میں سوار ہو گئے. رات کا وقت تھا, افیون کے نشے میں تھے, اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد خود چپو چلاتے رہے اور الہ آباد میں بیٹھے, اور صبح کی جب پو پھٹی, سورج کی روشنی اور کرنیں عمارتوں پر, شہر پر پڑنے لگی, تو افیونیوں کا نشہ بھی اترنے لگا. اس وقت ایک افیونی نے کہا کہ ارے یار, ہم تو الہ آباد سے چلے تھے, بنارس پہنچ گئے ہم, لیکن دیکھو کہ بنارس میں بھی الہ آباد ہی جیسا وہ شہر, وہ گھر دیکھو, وہ بازار دیکھو, وہ فلاں دیکھو, ارے بنارس جیسا ہی لگ رہا ہے, بنارس جیسا ہی لگ رہا ہے. دوسرے افیونی نے بھی کہا, تیسرے افیونی نے بھی یہ کہا کہ رات بھر چپو چلاتے رہے, چلے تھے بنارس کے لیے, لیکن الہ آباد ہی جیسا لگ رہا ہے. تو بعد میں محسوس ہوا کہ صاحب رات بھر چپو چلاتے رہے لیکن کشتی کو لنگر انداز کیے ہوئے تھے, لنگر انہوں نے کھولا ہی نہیں, جب لنگر ہی نہیں کھولا تو کشتی چلانے کی ساری محنت رائے گاہ گئی اور جہاں تھے وہیں کے رہ گئے، ساری محنت ان کی غارت ہو گئی. فاروق خان صاحب نے اس مثال سے بیان کیا کہ کفار و مشرکین کے جو ہیومن سروسز اور ہیومن اورینٹیشن کے جو کام کرتے ہیں اور انسانی خدمت کے کام جو کرتے ہیں، یہ سارے کام بھی اس وجہ سے ضائع ہو جائیں گے کہ انہوں نے لنگر ہی نہیں کھولا، انہوں نے توحید ہی کو نہیں اپنایا، انہوں نے آخرت ہی کا تصور نہیں رکھا. آخرت میں اجر پانے کی تمنا جب نہیں تھی تو ان کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. ذالک هو الضلال البعید. اور یہ گمراہی کے ایسے پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ اب وہاں سے واپس پلٹ کر آنے کی کوئی توقع نہیں ہے. ایٹ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن میں نے کہا، اس کی بھی ایک مثال فاروق خان صاحب نے بیان کی تھی. وہ یہ کہ ایک مرتبہ رات کے وقت ایک آدمی جا رہا تھا راستے سے، سامنے سے دوسرا ایک چھوٹا سا آدمی ناٹا بھاگتا بھاگتا ہوا آیا. دیکھا کہ جب آدمی آ رہا ہے اور خوب کپڑا پہنا ہوا ہے، اچھا سا اور سوٹ کیس رکھا ہوا ہے اور بنٹن کر رہے، کچھ گلے میں جو ہے زیور ویور بھی ڈالا ہوا ہے، تو یہ جو چھوٹا آدمی آیا اس نے پہلے اپنا خنجر نکالا، کہا کہ ارے یار نکال وہ، تو اس سے کپڑا نکالا، پھر جیب سے پیسے نکالا، اس نے کہا کہ وہ بھی نکالا، پھر کہا کہ وہ سوٹ کیس بھی لا، تو اس نے کہا کہ وہ سوٹ کیس بھی دے دیا، ہر چیز ڈانٹ ڈانٹ کر لینے لگا. اس کے بعد وہ جو اوپر ایک شرٹ پہنا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس کو بھی نکال. اس آدمی نے کہا کہ بابا جتنا کچھ لے چکا چلے جا اور بدل جا، تو یہ طریقہ تیرے لیے صحیح نہیں ہے، رات میں لوگوں کو اچکنا ڈاکے ڈالنا یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے، بدل جا تو انسانوں کو ایسا ستانا مناسب نہیں ہے. اس نے کہا کہ دیتے کہ نہیں ورنہ خنجر چباؤں گا پیٹ میں. ساری چیزیں لے لیا، اس نے بیگ بھی لے لیا اور فلاں بھی لے لیا، پیسے بھی لے لیا، سب لے لیا، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ جو شرٹ پہنا ہے وہ بھی نکال. تو اس نے کہا کہ شرٹ نکالوں گا، لیکن اس کے بعد اس نے جب شرٹ کھولا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر زنجیریں اور بلیڈ اور فلاں فلاں خوب لیس ہے اندر آدمی، اور معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑا پرانا ڈاکٹر ہے. اور اس نے کہا کہ میں ایٹ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہنچ چکا ہوں، میں اب بدل نہیں سکتا، کم از کم تو بدل سکتا ہے، تو چھوٹا چور ہے، ابھی تجھے تجربہ نہیں ہے کہ کس کو کیسے اچکنا چاہیے، کس کو کیسے رات میں پکڑنا چاہیے، تجھے نہیں معلوم ہے، چہرے سے تو پہچان نہیں سکتا، تو ابھی بھی پلٹ سکتا ہے، تیرے لیے موقع ہے، لیکن میں ایٹ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوں، اب میں بدل نہیں سکتا. جب دیکھا کہ اندر ایسی زنجیریں اور بلیڈ وغیرہ ہیں تو ڈر کے مارے بھاگنے لگا. تو اس مثال سے انہوں نے بیان کیا کہ ایٹ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن جلالت اور گمراہی میں ایک حد ہے جہاں جا کر واپس آ سکتے ہیں، لیکن ایک حد وہ ہے جہاں سے جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتے. یہ وہ لوگ جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں. گویا کہ ہندوستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی اسلام کی مخالفت کرنے والا ایک طبقہ ہے اور اسلام سے دور ایک طبقہ ہے، وہ طبقہ گمراہی میں ہے لیکن گمراہی میں ایٹ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں پہنچا ہے، لیکن اسلام کی مخالفت کرنے والے حکمران، سیاستدان اور جو مفکرین ہیں وہ ایٹ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہنچ چکے ہیں. تو قرآن کہتے ہیں ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے. اس کے بعد کہا کہ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ دنیا میں یہ جو نظام ہے حق اور باطل کا، یہ آتے ہیں وہ جاتے ہیں، باطل کو مٹاتا ہے حق کو غالب کرتا ہے، کیا یہ بات تمہارے لیے سمجھنے کے لیے کافی نہیں کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حق پر قائم کیا ہے، عدل پر قائم کیا ہے، عدل و قسط گویا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور ساری دنیا کو اس نے عدل و قسط پر قائم رکھا ہے. جب دنیا میں عدل و قسط ختم ہو جائے، ظلم عام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ختم کرتا ہے اور عدل کے علم بردار امت مسلمہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا تم نے آسمان و زمین پر غور نہیں کیا، یہ ساری چیزیں آسمان و زمین عدل پر قسط پر قائم ہیں، اور اگر تم عدل و قسط پر قائم نہیں ہو، رسولوں کی مخالفت کرتے ہو، تو این یشا یذہبکم و یاتی بخلقین جدید، اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا، تم کو مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک نئی قوم کو لائے گا، تمہاری جگہ نئے لوگوں کو آباد کرے گا، اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. قریش کو دھمکی ہے اس میں، کہا کہ رسول کی بات اگر تم نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا، اور کعبے کی متولیشپ وہ کریں گے، کعبے کو وہ سنبھالیں گے، حاجیوں کو وہ پانی پلائیں گے اور سارا کارنامہ وہ انجام دیں گے، تم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، تمہاری جگہ کوئی اور قوم لائے گا، اس لیے کہ عدل و قسط ختم ہو چکا تھا مکے میں. اس آیت کو اگر ہم اپلائی کرتے ہیں اس وقت کے موجودہ دنیا میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو اس وقت دنیا کی پولیس بنی ہوئی ہے، دنیا کا پولیس مین بنا ہوا ہے اور بے ہنگم امت مسلمہ کے لوگوں کو ستاتا ہے، دنیا کے ہر کارنر میں امت مسلمہ کو اس نے پریشان کر رکھا ہے. عراق کے معصوم بچے، عورتیں بل بلا رہی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں دواؤں کے لیے، لیکن اس طرح سے وہاں پابندی لگا رکھی ہے کہ امت مسلمہ کی زبون حالی کا کیا کہنا، کہ بہت پریشان حال امت مسلمہ وہاں. افغانستان کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے کہ ایک بن لادن کو اس نے گویا کہ یرغمال بنایا. بن لادن کیا ہے؟ امریکہ کے سامنے کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن ظلم و ستم جب کرنا چاہتا ہے، ظالم قوم جب ایسے کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بن لادن کو انہوں نے علامت کے طور پر، سمبل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ کو اس سے ڈر ہے، گویا کہ بن لادن سے امریکہ کو بڑا خطرہ ہے، اس کو ہینڈ اوور کرو ورنہ ہم تمہارے اوپر پابندیاں لگائیں گے۔ اس طرح سے پھر دیکھتے ہیں کہ چیچنیا میں کیسی بمباری ہوئی، اس کی بھی حمایت امریکہ نے کی۔ پھر فلسطین میں امت مسلمہ کے خون کے ساتھ کیسے ہولی کھیلی جا رہی ہے، یہ ظلم بھی ہم دیکھتے ہیں۔ الجیریا میں ملٹری کے لوگوں کو اس نے اجازت دے رکھی ہے اور امت مسلمہ کے قتل عام ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ پھر یہاں ابھی ایسٹ تیمور میں ریفرینڈم ہوا، ایک چھوٹے سے خطے کو آزادی مل گئی، انڈونیشیا سے آزادی مل گئی۔ ایسا ہی معاملہ چیچنیا کے بھی ہے، لیکن چیچنیا کو جو ہے وہاں ریفرنڈم کی اجازت نہیں ہے، ایسٹ تیمور کو ریفرنڈم کی اجازت ملی اور وہ آزاد ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو اس قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عدل و فسق ختم ہوتا ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے، اور تحریکات اسلامی جب ابھرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ختم کرتا ہے۔ اِن یشا یذھبکم و یأتی بخلق جدید، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے گا، ہٹائے گا اور ایک نئی تخلیق کو، ایک نئی خلقت کو، ایک نئی امت کو لا کر کھڑا کرے گا، اور یہ کام کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے ایک تو دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبویا، آخرت میں ان کو پیپ پلایا، پھر دنیا کا ایک منظر یہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کوئی اور نئی قوم لائے گا، پھر کہا کہ قیامت کا معاملہ یہ ہوگا وبرزوا للہ جميعا، سارے لوگ سامنے نکل کر آ جائیں گے، یہ ظالم لوگ، یہ مشرکین لوگ، یہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مسلمانوں کی ایذا رسانی کرتے ہیں، یہ سارے لوگ قیامت کے دن جمع ہو جائیں گے، پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور ضعفاء وہ لوگ جو ان سرکشوں کے چیلے تھے، دم چلے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جیسے آج مسلم حکومتوں کے حکمران مسلمانوں کو خود ستاتے ہیں، ساری دنیا میں مسلم حکمران نام کے مسلمان ہیں لیکن چلتا سب کچھ امریکہ کے قول کے مطابق ہے، تو ایسے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھولے گا۔ جو متکبرین تھے وہ اور جو ان کے ماننے والے تھے وہ آپس میں لڑنے لگیں گے، تو تکار ہوگی، ایک دوسرے کو گالی بکیں گے، کہیں گے کہ ہم تمہاری اطاعت کر رہے تھے، اس وجہ سے آج ہم کو عذاب جہنم دیکھنا پڑ رہا ہے، کیا تم ہم کو بچاؤ گے؟ تو اس وقت متکبرین سرکش لوگ، سردار لوگ کہیں گے نہیں، آج ہم نہیں تم کو بچا سکتے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا ہی میں ہدایت دیتا تو تم کو بھی ہم سیدھا راستہ بتا دیتے تھے، لیکن چونکہ ہم جہنم کے راستے پر چل پڑے تو آج تم کو بھی جہنم کی رسوائی دیکھنی پڑ رہی ہے۔ ان کے پیچھے چلنے والے سرکش لوگ ہیں، ان دونوں کے بیچ میں شیطان بیچ میں آئے گا، شیطان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں کی لڑائی کے بعد شیطان پر غالب کی بوچھار ہونے والی ہے، شیطان کی تو تکار ہونے والی ہے، تو شیطان بیچ میں پیش قدمی کرتے ہوئے اپنے ڈیفنس میں کہے گا، شیطان تین چار باتیں کہہ دیتا ہے، وقال الشیطان لما قضی، جب دیکھا کہ ان لوگوں میں کفار و مشرکین میں قیامت میں لڑائی چھڑ پڑی ہے، جو متبعین تھے، جو چلنے والے تھے، جو فالوئر تھے، وہ اپنے سرداروں کو گالی دیں گے، ہم نے تمہاری کتابوں کو پڑھ کر یہ رویہ اختیار کیا، ہم نے تمہارے بتائے ہوئے نیوز کو دیکھ کر ہم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، ہم نے مسلمانوں کو ایزا اس لیے پہنچائی کہ تم نے یہ سب کچھ سکھایا تھا۔ تو سرداروں کے درمیان اور فالوئرس کے درمیان جب دونوں کے درمیان لڑائی چھڑ جائے گی قیامت کے دن، تو بیچ میں شیطان آ کر وہ بھی کہے گا کہ شیطان کہے گا کہ دیکھو جتنے وعدے میں نے تم سے کیے تھے میرے وعدے جھوٹے تھے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم، اللہ نے جو وعدے کیے وہ سچے تھے، قیامت آ گئی، جہنم آ گیا سامنے، جنت آ گئی، میزان آ گیا ہے، ساری چیز اللہ نے جن چیزوں کا وعدہ کیا وہ وعدے سچے تھے، میں نے جو وعدے کیے وہ وعدے جھوٹے تھے، شیطان مان لے گا۔ اور شیطان جو انتہائی شریر رذیل انسانوں کو دھوکہ دینے والا، وہ اس دن اعتراف کرے گا اپنی غلطی کا، ایک تو یہ کہے گا کہ میں نے جھوٹا وعدہ کیا، دوسرا یہ کہ ما کان لی علیک من سلطان، دیکھیے کہ میں نے اگر تم کو غلط راستے پر ڈالا تو میرا کوئی زور تم پر نہیں چلتا تھا، میں تو صرف راستے کی ترغیب میں نے بتائی، میں نے خواہش نفس پیدا کیا، چلا تو تم لوگوں نے تھا، چلنے کی ذمہ داری تمہاری تھی، غلط راستوں کو اختیار کرنے کی ذمہ داری تمہاری تھی، میرا کوئی زور تم پر نہیں تھا، میں نے صرف راستے پیش کیے تھے، ترغیبات پیش کیے تھے، میں نے جال بچھائے تھے، جال میں تم خود پھنس گئے، تو کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی دسترس حاصل نہیں تھا، مجھے کنٹرول حاصل نہیں تھا، تم خود غلط راستے پر چل پڑے۔ پھر کہے گا شیطان فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ تم نے غلط راستہ اختیار کیا، تم نے اسلام کی مخالفت کی، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمشرقکم، میں آج تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، میں تمہاری آہ بکا کو سن نہیں سکتا، اور میری فریاد رسی تم نہیں کر سکتے، یعنی گویا کہ میری مدد تم نہیں کر سکتے، تمہاری مدد میں نہیں کر سکتا، میں اور تم اس وقت لاچار بے چارگی اور مجبور ہیں، انی کفرت بما اشرکتم، جن جن خداؤں کو تم نے مانا تھا میں آج ان سے کفر کرتا ہوں، گویا کہ کفر کا اعلان شیطان وہاں کرے گا. پھر قرآن کہتا ہے کہ کفر کا اعلان تو وہ کرے گا، لیکن یہ لوگ جو شیطان کی عبادت کرتے تھے، شیطان کی کوئی عبادت نہیں کرتا، اس کا بت بنا کر کوئی عبادت نہیں کرتا، شیطان کے طریقے پر چلنے کو قرآن کہتا ہے کہ شیطان کی جو لوگ عبادت کرتے تھے، ان سب کو ان ظالمین لهم عذاب الیم، ان سب کے لیے جہنم کا عذاب ہے ایسے ظالموں کے لیے. اور مومنین کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، ہر طرف سے سلام مبارکبادی تحیت اہل و سہلوں کی مبارک کی آوازیں ہوں گی، ایک طرف تو وہاں جہنمی لڑیں گے اور یہاں مومنین کو تحیت اور سلام کی آواز سنائی دے گی اور جنت میں داخل کیا جائے گا. اس کے بعد بہت پیاری مثال آتی ہے قرآن مجید میں، یہ بہت اچھی مثال ہے، اس مثال کو رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. قرآن بتاتا ہے کہ اسلام کا فلسفہ، اسلام کا نظریہ، اس کی مثال کیا ہے، باطل کفر شرک اور نفاق اور یہ بدعتیں اوہام خرافات، یہ اس کی مثال کیا ہے، دونوں کی مثال قرآن بیان کرتا ہے. علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. قرآن کہتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی ایک مثال اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، غور سے سنو. علم تر کیف ضرب اللہ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال، کلمہ طیبہ سے مراد اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نہیں ہے یہاں اس کا مطلب. کلمہ طیبہ سے مراد یہ اسلام، حق اسلام کی آئیڈیالوجی، اسلام کی فلاسفی، اس کو کلمہ طیبہ کہا گیا. صداقت پر مبنی یہ کلمہ، صداقت پر مبنی یہ کلام، اس کی مثال بیان کی گئی، گویا کہ اسلام کی مثال کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اس کلمہ طیبہ کے، اس اسلام کی مثال ایسی ہے جو ایک اصل ذات کا درخت ہو، شجر طیبہ ہو، اچھے درخت کی مثال سے اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے. ایک اچھے درخت کی مثال یہ ہے کہ اس درخت کی جڑیں گہری زمین میں پیوستہ ہیں اور اس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، ایک مضبوط درخت، تناور درخت، اونچا درخت، ایسا درخت جو آندھیوں کا طوفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہو، شرک اور کفر کا مقابلہ کرنے والا، گویا کہ اس مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی. تو ایک ایسے درخت سے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کلمہ طیبہ کی. ہم آپ کو ایک مثال اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں. یہاں ایک ہے آرگانک کانسیپٹ، ایک ہے میکینک کانسیپٹ، یہ دو کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیجئے. میکینیکل کانسیپٹ یہ ہے جیسے ایک موٹر بائک لے لیجئے آپ، اس میں مختلف اجزاء کو جمع کر کے ایک یونٹ بنایا جاتا ہے، اس میں سائلنسر ہے، ٹائر ہے، ٹیوب ہے اور ٹینک ہے، ہینڈل ہے، مختلف اجزاء جو الگ الگ ڈفرنٹ ایلیمنٹس ہیں، ان ڈفرنٹ ایلیمنٹس کو جمع کر کے ایک یونٹ بنایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں میکینکس، میکینزم ہے یہ، آرگینزم الگ چیز ہے. تو مختلف اجزاء کو جمع کر کے ایک چیز بنایا گیا ہے. اب اس میں سے اگر سائلنسر ٹوٹ جائے تو پھر وہ سائلنسر خود بخود نہیں بن جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے آرگینزم میں کہ اگر ہاتھ میں سے کوئی گوشت کا حصہ کاٹ دیا جائے تو پھر خود بخود اللہ تعالیٰ وہ گوشت کو بھر دیتا ہے. کسی درخت سے آپ ایک ڈالی کاٹ دیں گے تو پھر وہ ڈالی خود بخود نکل کر آ جائے گی. یہ آرگینزم میں ہو سکتا ہے، میکینزم میں نہیں ہوتا. ہینڈل کا ایک حصہ ٹوٹ جائے تو پھر 10 دن کے بعد آپ گھر میں کھڑا کر کریں گے تو پھر وہ ہینڈل کا حصہ نکل کر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. میکینزم اور آرگینزم کا فرق دیکھیے. اسلام کا کانسیپٹ ہے آرگینک کانسیپٹ ہے، گویا کہ میکینزم میں یہ ہے کہ جیسے بلڈنگ ہے اس میں اینٹ چونا اور یہ اور وہ سلیے سب ملا کر ایک یونٹ بنایا جاتا ہے. درخت ایسا نہیں ہے، درخت ایک سنگل پیس سے بنتا ہے، ایک بیج سے بنتا ہے اور اس کے مختلف اجزاء باہر نکلتے ہیں. میکینزم میں اور اس میں دیکھیں مختلف اجزاء جمائیں تو ایک گاڑی بنتی ہے، لیکن ایک بیج کو اگر بوئیں گے تو مختلف چیزیں نکلتی ہیں اس سے. یہ فرق دیکھیے آپ، ایک بیج سے اس سے تنا بھی نکلتا ہے، اس سے پول بھی نکلتا ہے، اس سے پتے بھی نکلتے ہیں، اس سے پھل بھی نکلتا ہے، اس سے پھول بھی نکلتا ہے، اس سے بارک بھی نکلتا ہے، اس کے اندر سے جنتر بھی نکلتا ہے، تیل بھی نکلتا ہے. ایک آئٹم سے کئی اجزاء نکلتے ہیں، یہ آرگانزم ہے. میکینزم میں کئی اجزاء سے ایک چیز بنتی ہے. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اسلام کی مثال ایمان ایک بیج کے مانند ہے. اس بیج کو جب زمین کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے تو زمین کے دل میں جب یہ بیج جڑ پکڑ لے تو یہ بیج ایک تناور درخت بن کر مومن بن جاتا ہے. جیسے ہی ایمان لاتا ہے مومن جو ہے ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور ہر آن اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ درخت کو آپ دیکھیں گے گاڑی کبھی بڑھتی اور گھٹتی نہیں ہے، لیکن درخت بڑھتا چلا جاتا ہے، لگاتار بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ایمان جب دل کے اندر اس کا بیج بو دیا جاتا ہے تو اس کے اندر گروتھ ہوتا ہے، گروتھ ہوتا ہے اور وہ مختلف طریقے سے ظاہر ہونے لگتا ہے انسان کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی بول چال میں، اس کی سیرت میں، اس کے فکر میں، اس کے عبادات میں، اس کے اخلاق میں، اس کے برتاؤ میں، میاں بیوی کے تعلقات میں، بچوں کے ساتھ تعلقات میں، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں، لین دین میں، اس کی سیاست میں، اس کے صلح میں، اس کے جنگ میں، ہر جگہ مومن جو ہے دیانت دار، راست باز، اخلاق کا، کردار کا پختہ ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ ایمان کے مظاہر ہیں۔ ایک ایمان کا بیج ڈالا لیکن اس کے درخت، اس کے پھل، اس کے پھول یہ ہیں کہ مومن جو ہے اخلاق سے، کردار سے، فکر سے، سیرت سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ایک شجر طیب سے، کہ ایمان کی مثال ہے۔ شجر طیب ایسا ہے کہ ایک ایمان کی وجہ سے اتنی شاخیں، اتنی ڈالیاں، اتنے پھل، اتنے پھول مومن سے نکلتی ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ ایک سایہ دار درخت جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا سایہ اتنا محیب ہوتا ہے کہ لوگ اس کے نیچے آ کر اس سائے میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اس کے پھلوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ایمان کا بیج ڈال کر وہ تنا اور درخت بن جاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ملنے میں لطف محسوس کرتے ہیں، اس کی صحبت اختیار کرنے میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے اسے فائدہ ہوتا ہے، انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ شجر طیب کی مثال ہے۔ مومن کی مثال شجر طیب کی مثال ہے، اور کافر کی مثال قرآن بیان کرتا ہے۔ اچھا، مومن کے بارے میں یہ بھی کہا کہ تو اتی اکلہ کلین بےدن ربی، ہر آن وہ پھل دیتا ہے شجر طیب، ایسے ہی مومن ہر آن اس سے نیکیاں ڈھلتی ہیں، اخلاق فاضلہ اس کے ساتھ اس سے نکلتے ہیں اور دنیا اس سے فیض اٹھاتی ہے۔ اور کافر کی مثال یہ ہے، وہ یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، اللہ یہ مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ تاکہ تم اپنی حالت پر غور و فکر کرو، اپنے آپ پر غور کرو کہ تم شجر طیب ہو یا شجر خبیث ہو۔ اس کے بعد کافروں کی مثال، ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، کفار کی مثال یہ بیان کی کہ ایک شجر خبیث ہے، یہ قدرو پودا، یہ قاردار پودا، یہ بدبودار پودا، یہ بے اصل پودا، ایک بے مزہ پودا، ایسا پودا جس کے پاس میں بیٹھے تو اس کی بدبو سے ناک خراب ہو جائے، جسے چک لیا جائے تو زبان عین جائے اس کی کڑواہٹ سے، اسے ہاتھ لگایا جائے تو اس کے کانٹوں سے ہاتھ زخمی ہو جائے، ایسے بدبودار، کڑوے دار اور بد اصل درخت کا تصور کیجئے، چھوٹا سا پودا کا تصور کیجئے جو گھوڑ پر اگتا ہو، جو کچرے پر اگتا ہو۔ اس لیے کہا کہ شجرت خبیثہ، خبیث درخت کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جست من فوق الارض ما لها من قرار، جو زمین سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کی جڑیں گہری نہیں ہیں، اس کی جڑیں، اس کے روٹس مضبوط نہیں ہیں، جو کچرے پر اگتا ہے خدرو پودا، اس پودے کو قرار نہیں ہے، اس پودے کو ثبات نہیں ہے، اس پودے کا کوئی جڑیں مضبوط نہیں ہے اور اسے آسانی سے اکھاڑ لیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ باطل نظریات، یہ آئیڈیالوجی، یہ کفر و شرک کے علمبردار اور ان کے نظریات ایسے ہی ہیں کہ ان کی کوئی پائیداری نہیں ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے یہ، ہاں ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں لیکن اکھاڑنے والے ہاتھ اگر پیدا ہو جائیں تو ان کو آسانی سے نکال کر پھینکا جا سکتا ہے۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے باطل نظریات ہیں ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بد اصل پودے ہیں، ان کو آسانی سے تم نکال کر پھینک سکتے ہو، بشرطے کہ تم تیار ہو جاؤ، تم اٹھو اور تم اگر فائدہ مند ہو جاؤ، اگر تم کار آمد ہو جاؤ تو ان چھوٹے چھوٹے پودوں کو نکال کر پھینک سکتے ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب امریکہ کا بہت بہت توتا بول رہا ہے، رشیا اور اس کا روب اور دبدبا، اور چائنا اور اس کی وسیع اور عریض زمین اور اس کی مملکت، ہر طرح سے سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ سب بہت بڑے 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 ممالک اور ان کی فلسفی، ان کی آئیڈیالوجی دنیا میں چل رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ گھوڑ پر اگنے والے پودے کے مانند ہیں، انہیں آسانی سے اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے، ان کی جڑیں گہری مضبوط اور پیوست ہیں زمین کے اندر۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے مومنوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ویدل اللہ الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، ان کے سارے کارناموں کو غارت کرتا ہے۔ ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں آج بات اس پر ختم ہوتی ہے کہ کشمکش میں رسولوں کو کیا جواب دیا گیا، رسولوں نے کیا جواب دیا، اور رسولوں کے منکر لوگوں کو کیا انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ اور آج بھی مومنین کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ رسولوں کا طریقہ اپنائے، اور رسولوں کی مخالفت جیسے لوگوں نے کی ویسے آج بھی تمہاری مخالفت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ مخالفین کو ختم کرے گا، اس لیے کہ ان کی کوئی پائیدار اور مضبوط بنیاد نہیں، ان کی جڑیں مضبوط نہیں، آسانی سے اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے، بشرطے کہ تم شجر طیب بن جاؤ، تم مضبوط اور پختہ بن جاؤ، اور تمہاری زندگی سے ہر آن لوگوں کو فائدہ پہنچے، تمہارے اخلاق سے، کردار سے، تمہاری سیرت سے، تمہارے ایمان سے، تمہاری بول چال سے، تمہاری دیانتداری سے، تمہارے لین دین سے اگر انسانوں کو فائدہ پہنچے تو پھر یہ سارے نظام ہائے باطل دنیا سے ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ یہ بہت آسان کام ہے، اور ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ واقعی ان باتوں سے ہمارے دل مضبوط ہوتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم ایمان پر جمے رہیں تو ہم مضبوط ہو جائیں گے، اور یہ سارے جو کفر و شرک کے غلغلے ہم دیکھتے ہیں, یہ سب کے سب راک کے ڈھیر کے مانند اڑ جائیں گے اور ہماری پھونکوں سے سب ختم ہو جائیں گے, بشرطے کہ ہم مضبوط بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیاتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.